بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا کہ عیوب اور مفاسد اور خبائث نفس پر مطلع ہونے کی تدبیر، اپنے عیب نظر آ جائیں، اپنی کوتاہیاں نظر آ جائیں، نفس کی خباستوں پر اطلاع ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ اس کی تدبیر کیا ہے؟ اور فرمانے لگے اس کے لیے میں اکثر اربعین کے مطالعے کا مشورہ دیا کرتا ہوں. اربعین بھی ہے، تبلیغ دین بھی ہے، دو کتابیں. اس کے پڑھنے سے آدمی کو اپنے عیوب کا پتہ لگنے لگتا ہے. اور فرمانے لگے لیکن اکثر صرف مطالعہ کافی نہ سمجھ جائے، بلکہ عیوب پر مطلع ہو کر اپنے مصلح سے مشورہ لیا جائے. صرف باخبر ہونا کافی نہیں، بلکہ اس عیب کی اصلاح کی پھر فکر بھی ہو. اچھا، ہمیں اپنے عیوب پر اطلاع ہی نہیں ہوتی، ہم اپنے آپ کو سراپا محاسن سمجھتے ہیں. کسی سے کہہ دیا جائے کہ میاں استغفار ہو جائے تو انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی، توبہ ہو جائے تو اللہ مسئلے کا حل نکال دیں گے. کہتے ہم تو کچھ غلط کرتے ہی نہیں، یعنی سراپا محاسن ہوں میں تو. عیوب کی چونکہ اطلاع نہیں ہے، کبھی آئینہ دیکھا نہیں ہے کہ اس آئینے کے اندر اپنے عیوب کا پتہ لگنے لگے. پھر ہم جن کو محاسن سمجھتے ہیں، آیا وہ محاسن ہیں بھی یا نہیں؟ کہ اس حیثیت کے ساتھ میں پڑھ بھی رہا ہوں، ادا بھی کر رہا ہوں، کر بھی رہا ہوں یا نہیں. نمازی دیکھ لیجیے بھائی، کہنے میں تو میں پانچ وقت کا نمازی ہوں، لیکن کوئی ایک نماز کی ایک رکعت بھی ایسی ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ کا دھیان نصیب رہے؟ جو محاسن ہیں بھی ہیں، آیا وہ اس حیثیت کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں جس حیثیت کے ساتھ مطلوب ہیں؟ تو پتہ چل جائے گا، اور جب وہ نہیں ہو رہے تو پھر اپنی آپنی اپنے مصلح سے رجوع کرے کہ میں اس کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں. پھر کیسے بہتر؟ اس سے اس کی ترقی ہوتی ہے. مثلا نمازی ہے، میں اس میں بہتری لانا چاہتا ہوں. بھئی کیا مشکل ہے کہ نماز سے پہلے دو رکعت حاجت یا چار رکعت سنتی اسی نیت سے پڑھ لی جائیں کہ اللہ دھیان والے فرائض نصیب فرما دے. اگر اس کا وقت نہ ہو تو دو چند منٹ کے لیے دعا ہی کر لے کہ اے اللہ مجھے دھیان والی نصیب نماز دے دے، دو چند منٹ. اور اگر اس کا بھی وقت نہیں ہے تو یہ دعا اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے اللہ بس ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے بس میں آپ طرف متوجہ ہو گیا ہوں. اب کوئی آدمی یہ دعا، یہ آیت اور یہ مفہوم کے ساتھ دھیان کر لے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کسی نہ کسی درجے کی تو نماز دھیان والی ہو جائے گی، جو بٹن دبانے سے شروع ہوتی تھی اور بٹن چل رہی ہوتی ہے. کچھ خیال آ گیا نا. پھر نماز کے درمیان جو الفاظ پڑھ رہا ہے، اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اتنا زور سے پڑھے کہ اس کے اپنے کان سن سکے. دیکھو زور سے میں پڑھ رہا ہوں، میرے کان سن رہے ہیں، میرے ساتھ والا نہیں سن رہا. اس طریقے سے پڑھ جائے، ایسی تسبیحات، ایسی رکوع میں، ایسی سجدے میں اپنے کان، اپنی دماغ اس کہنے کی طرف متوجہ کرے. تو دماغ ایک وقت میں ایک چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، نماز میں دھیان ہو جائے گا. تو اگر تھوڑا سا اہتمام ہو جائے نا، اور پھر نماز میں، رکوع میں، سجدے میں، تحیات میں کیا کہہ رہا ہے اس کا مفہوم یاد کر لیا جائے، اس کا مضمون یاد کر لیا جائے، اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے نماز میں کافی حد تک استحضار نصیب ہو جائے گا. اور پھر آخر میں جب یہ سب کچھ کر لیا تو اللہ سے دعا کرے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ میری نیت بھی جانتے ہیں، میرے بول بھی سن لیے آپ نے، بس اب آپ قبول فرما لیں، اب قبول کرانے کے لیے تھوڑا سا زور لگا لیں۔ تو اس طریقے سے ہر چیز کے اندر بہتری آ سکتی ہے۔ تھوڑا سا آگے ہو جائے، اچھا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ استحضار ہو جائے، اس طریقے سے ایسے جب کسی مجلس میں بیٹھے تو مجلس والے کی طرف پوری متوجہ، اس سے بھی آدمی کی توجہ باقی رہتی ہے، اس سے بھی آدمی کی توجہ باقی رہتی ہے۔ ہمارے بزرگ تھے اللہ عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑا اجتماع بیان فرمایا کرتے تھے تو لوگ مراقبے میں سو رہے ہوتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے بھائی جو بات ہوتی ہے تمہاری برکت سے تو ہوتی ہے، جتنی تم توجہ ڈالو گے اتنی اللہ وہ اسے بات کھلوائے گا، اتنی بات کھلوائے گا۔ تو ہمیشہ دین کی بات بھی جس مجلس میں بیٹھے تو پوری توجہ ان کی طرف ہو، استحضار ہو۔ تو حضرت فرمانے لگے اپنے عیوب اور مفاسد پر مطلع ہونے کی تدبیر یہ ہے کہ میں اس کے لیے اکثر اربعین کا مطالعہ کا مشورہ دیا کرتا ہوں، لیکن صرف مطالعہ کو کافی نہ سمجھا جاوے بلکہ عیوب پر مطلع ہو کر اپنے مصلح سے مشورہ لیا جاوے، اور اس کے ساتھ اس کی بھی ضرورت ہے کہ اپنے جن محاسن پر، جن نیکیوں پر نظر پڑے ان کے متعلق غور کیا جائے کہ جس حیت کے ساتھ یہ مطلوب ہے اور اس کا حکم ہے، ایسا آیا اس حیت کے ساتھ یہ مجھ میں پائی جاتی بھی ہے یا نہیں، جو نیکیاں ہیں بھی اور جو محاسن ہیں بھی، جو فرائض اور واجبات پوری بھی ہو رہے، آیا اس حیت کے ساتھ ہو رہے جو مطلوب ہے جو معمور ہیں، تو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر حیت موجود اور حیت مطلوب کی تحقیق کی جائے گی تو بات واضح ہو جائے گی کہ محاسن جنہیں ہم سمجھ رہے تھے وہ تو محاسن حقیقی سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، جن کو ہم محاسن سمجھ رہے تھے ان کو تو محاسن حقیقی سے کوئی تعلق ہی نہیں، کہاں نماز اور کہاں میری نماز، کہاں میری نماز۔ تو پھر کیا ہوگا، پھر اس پر بھی استغفار کی توفیق ملے گی، اس پر بھی استغفار کی توفیق ملے گی۔ اچھا نماز فرض پڑھنے کے بعد نبی کی ایک سنت ہے، وہ کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نماز پڑھی اور استغفار۔ بھائی یہ نیکی جس درجے کی مطلوب تھی میں تو نہیں کر پایا، یہ فریضہ جس درجے کا مطلوب تھا میں تو نہیں کر پایا، اے اللہ معاف فرما دے۔ تو حضرت فرمانے لگے اپنے عیوب پر مطلع ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کتاب پڑھی جائے، اور پھر اپنے مصلح سے اپنے عیوب کی اصلاح کرائی جائے، اور جن کو ہم محاسن سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے اندر نیکیاں موجود ہیں، بلکہ بس اوقات تو ہم اپنے آپ کو سراپا محاسن سمجھتے ہیں، تو فرمان لگے ان محاسن پہ ذرا غور کریں کہ آیا جس حیت کے ساتھ یہ محاسن اور یہ نیکیاں مطلوب ہیں اس حیت کے ساتھ میرے اندر موجود ہیں یا نہیں، تو بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ ان محاسن کو حقیقی محاسن سے کوئی ربط نہیں ہے، ان کا اس سے کوئی جوڑ نہیں ہے، کام وہ نماز کہ تیر بھی لگ رہے ہیں نماز چل رہی ہے، اور کہاں مچھر مکھی بھی کاٹ جائے تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو بہت فرق ہے محاسن میں، تو اس کی برکت سے ان نیکیوں پر بھی استغفار کی توفیق ہو جائے گی، اور پھر آدمی کو اپنی حقیقت پتہ چل جائے گا۔ بیعت کب کرنی چاہیے؟ بیعت کا موقع اس وقت ہے جب اپنے خادم دینی سے اس درجہ تعلق اور محبت طبیعی ہو جائے کہ اگر وہ سراپا نقص ہی نقص بن جائے تب بھی خواہ اس سے اعتقاد نہ رہے، عزف ہو جائے لیکن اس سے انقباض نہ ہو، جب تک اس کی تعلیم کے دل لگتا رہے، تعلیم کا سلسلہ اس کے ساتھ جاری رکھے، اور اگر تعلیم دل کو نہ لگے تعلیم بھی ترک کر کے اطلاع کر دی جائے تاکہ وہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ خادم دینی جو اس کا مربی ہے، جو اس کا مسلح ہے، وہ خادم دینی، اس کا اس درجے اس سے ایک تعلق ہو جائے، طبعی طور پر بھی محبت بھی ہو جائے، تب تو اس کی تعلیم سے فائدہ ہوگا، تب تو اس کی تعلیم سے فائدہ ہوگا۔ تھوڑے سے ساتھی اس طرف آ جائیں تو اچھا ہو جائے گا، باقی رات بیٹھے رہے، آگے آ جائیں بس تھوڑا سا۔ تھوڑا سا اور آگے، حضرت کی یہ بات بہت اہم ہے، میں پھر ساتھیوں کو عرض کر دیتا ہوں جو پیچھے ساتھی دیر سے تشریف لائے۔ حضرت فرمانے لگے، عیوب اور مفاسد اور نفس کی خباستوں پر مطلع ہونے کی تدبیر۔ آج جو ہم جو ہے نا، ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم آج توبہ کے فریضے سے محروم ہیں، ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، ہمیں سچی استغفار کی توفیق نہیں ہوتی، اور یہ سب اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اپنے آپ کو سراپا ہے محاسن سمجھتے ہیں کہ میرے اندر تو کوئی عیب ہے نہیں، میرے اندر تو کوئی گناہ ہے نہیں، میرے اندر کوئی غلط ہے نہیں، لیکن جب کوئی آئینہ دیکھیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ تکبر کتنا ہے، تب پتہ چلے گا حسد کتنا ہے، تب اندازہ ہوگا یا کینہ کتنا ہے، تب اندازہ ہوگا بغض کتنا ہے، تب اندازہ ہوگا ریاکاری کتنی ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے، نفس کی خباستوں پر مطلع ہونے کے لیے اور اپنے عیوب پر مطلع ہونے کے لیے میں اکثر اربعین کے مطالعے کا مشورہ دیا کرتا ہوں۔ اربعین اور دوسرا میں نے اس کیا تبلیغ دین، حضرت کے اربعین ہیں اور ایک تبلیغ دین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آدمی پڑھے گا بہت ساری چیزیں معلوم ہو جائیں۔ اور فرمانے لگے، بلکہ عیوب پر مطلع ہو کر اپنے میں، لیکن صرف مطالعے کو کافی نہ سمجھا جاوے کہ مجھے تو اپنے عیوب کی اطلاع ہو گئی، بلکہ عیوب پر مطلع ہو کر اپنے مصلح سے مشورہ لیا جائے کہ اس کے ساتھ اس کی بھی ضرورت ہے کہ اپنے جن محاسن پر نظر پڑے کہ میں تو یہ بھی نیکیاں کرتا ہوں، یہ بھی نیکیاں کرتا ہوں، میرے اندر تو یہ بھی خوبی موجود ہے، میرے اندر تو یہ بھی خوبی موجود ہے۔ اب فرمانے لگے، اپنے جن محاسن پر نظر پڑے ان کے متعلق غور کیا جائے کہ جس حیثیت سے یہ محمود اور معمور ہیں اور مطلوب ہیں، آیا اس حیثیت سے مجھ میں پائی بھی جاتی ہے یا نہیں؟ یہ نیکی جس درجے کی مطلوب ہے اور جس حیثیت کے ساتھ مطلوب ہے اور جس کیفیت کے ساتھ مطلوب ہے اور جس مقدار کے ساتھ مطلوب ہے اور جن صفات کے ساتھ مطلوب ہے، آیا میرے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ فرمایا، اگر ہم یہ غور کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی کہ یہ محاسن بھی ایسے ہیں کہ ان کو محاسن حقیقی سے کوئی ربط نہیں، یہ کوئی اس کی نقل نہیں، اس میں اور حقیقت میں بہت فرق ہے۔ تو اس کی برکت سے توبہ کی توفیق مل جائے، اس کی برکت سے استغفار کی توفیق مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں خود بھی کثرت سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ امت کو تعلیم ہے، امت کو تعلیم ہے کہ تم اپنی خطاؤں کو سامنے رکھ کر استغفار کی کثرت کیا کرو، استغفار کی کثرت کیا کرو۔ اور استغفار کیا ہے؟ استغفار کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت کی دعا ہے، استغفار نام ہے، اللہ سے مغفرت کی دعا۔ اور دعا میں آدمی جتنا گڑ گڑاتا ہے، جتنا عاجزی دکھاتا ہے، اتنی اس کے ثمرات ملتے ہیں۔ استغفار کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت کی دعا کرنا، اللہ سے مغفرت کی دعا کرنا۔ روٹی کی دعا کرتے ہیں، رزق کی دعا کرتے ہیں، صحت کی دعا کرتے ہیں، خوشحالی کی دعا کرتے ہیں، بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کرنی چاہیے. اور مغفرت کی دعا کرنا، اس کا نام استغفار. ابھی جتنی عاجزی کے ساتھ اور جتنی ندامت کے ساتھ اور جتنے دل کی توجہ کے ساتھ یہ دعا ہوگی، اتنے اس کے ثمرات میں نہیں. اپنی نیکیوں میں اور اطاعت میں وساوس نہ رہے، وساوس نہ آئے، خیالات نہ آئے. فرائض میں، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، نیکیوں میں وساوس اور خیالات نہ آئے. تو فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے تمام طاعت، صلات اور تلاوت اور اذکار، بلکہ تمام نیکیوں میں اس بات کا تصور رکھے کہ یہ سب ان قریب حق تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، تو ان میں کوئی ایسا اختیاری خلل نہ ہو جس سے پیشی کے موقع پہ ندامت ہو. یہ خیال کر لیں کہ یہ ساری نیکیاں اللہ کے سامنے پیش ہونی ہے. جو میں نیکی کرنے لگا ہوں نا، یہ اللہ کے سامنے پیش ہوگی. اس کے اندر کوئی ایسا اختیاری خلل نہ آ جائے کل مجھے پھر ندامت اٹھانی پڑے کہ یہ کیسے کر کے لاؤ. تو اس استحضار کے ساتھ اگر وہ نیکی کی جائے گی تو انشاءاللہ وساوس سے اور خیالات سے حفاظت ہوگی. فرمایا دعائیں میں بعض جگہ صیغے جمع کے آتے ہیں اور بعض جگہ صیغے واحد کے آتے ہیں. مثلا اہدنا، اے اللہ میں ہدایت دے دے. لیکن کبھی کبھی صیغے واحد کی بھی آتے ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما دے. واحد کی بھی صیغے آتے ہیں، جمع کی بھی آتے ہیں. واحد کے صیغے میں الحاق کی مصلحت زیادہ ہے اور جمع کے صیغے میں دوسروں کو شریک کر لینے سے اقربیت الی الاجابہ کی مصلحت زیادہ ہے. سبحان اللہ. واحد کے صیغے میں کس چیز کا رعایت ہے؟ کہ اس میں الحا، ان عاجزی، انکساری، ٹھیک ہے نا، اس میں زیادہ ہوتی. اللہ میری بخشش کرا دے، میں گناہگار ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے. اس میں الحا کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے واحد کے صیغے میں. اور جمع کے صیغے میں کیا ہوتی ہے؟ کہ میرا ان سب سے مسلمانوں سے تعلق ہے، اور یہ چیز آدمی، یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی. جب میں دوسروں کے لیے دعائیں کر رہا ہوں تو اس کی برکت سے اللہ میرے حق میں بھی دعا قبول فرما لے. تو اس لیے اپنی دعا میں دونوں قسم کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. واحد کے اندر انکساری زیادہ ہوتی ہے، الحاظ زیادہ ہوتی ہے، اور جمع کے صیغے کے اندر یہ قبولیت کی زیادہ قریب ہوتی کہ بندہ ہے، میرے بندوں کے لیے دعائیں کر رہا ہے، تو اللہ کی شفقت اور زیادہ مہربانی اور متوجہ ہوتی ہے کہ پھر میں اس کی بھی بخشش کر دوں، اس پر بھی مہربانی کر دوں. کہ جب یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کر رہا، تو دونوں قسم کے الفاظ سے دعائیں کرنی چاہیے. جس وقت جس کیفیت کا غلبہ زیادہ ہو اسی کا اتباع کیا جائے. میرا ذوق یہ ہے کہ اول ہر دعا میں منقول کا اتباع کیا جائے، اور اقرب الی الاقرب ہے، پھر اس دعا کی تکرار میں ذوق وقتی کا اتباع کرے، دونوں مجتمع ہو جائیں گی. سبحان اللہ. جو منقول دعائیں ہیں قرآن کی، حدیث کی، ہاں پہلے یہ دعا مانگی جائے، اس کی تاثیر زیادہ. اور پھر اپنے لیے مانگے، پھر اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگے، پھر امت کے لیے مانگے. حضرت فرمانا لگے یہ زیادہ میرے ذوق کے مطابق. جیسے اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے مانگتا ہے، اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہے، اور پھر مسلمانوں کے لیے بھی مانگے، ساری امت کے لیے مانگے. لیکن امت کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرے. عام مسلمانوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. ہمارا ایک رشتہ ہے، ہمارا ایک تعلق ہے، ہم ایک برادری ہیں، اور اس برادری میں صرف میمن پنجابی یہ نہیں ہوتے، میمن پر مسلمانوں کی برادری ساری کی ساری مسلمان ہوتے، یہ مسلمانوں کی برادری. لیکن چونکہ آج مسلمانوں کی برادری کا تشخص ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ہم چھوٹے چھوٹے برادریوں میں سمٹ کے رہ گئے، سمٹ کے رہ گئے. پہلے زبان کی بنیاد پر تقسیم ہوئی، علاقوں کی بنیاد پر تقسیم ہوئی، ملکوں کی بنیادوں پر تقسیم ہوئی، اور آہستہ آہستہ پھر تقسیم ہوتے ہوتے برادریوں میں آ گئی، برادری میں ہو گئی. یہ کیا ہے؟ اور جب برادریوں کے اندر بھی آپس میں جب ان کے ووٹ ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہندوستان پاکستان کی لڑائی ہو رہی ہے، ساری وہ ختم ہوتی ہے شفقت خیر خائی. تو مسلمان کی برادری پوری امت ہے، یہ ساری ایک برادری ہے. مسلمان ایمان اسلام کی بنیاد پر سب ایک برادری سے جڑی ہوئی ہیں، یہ ایک برادری ہے. اس برادری کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ان کے لیے اپنی دعائیں کیا کریں تاکہ مسلمانوں میں رشتہ مضبوط ہو. تو اب فرمان لگے، میرا ذوق یہی ہے کہ اول منقول دعائیں ان کا اہتمام کرتا ہوں، اور پھر اقرب الى الاقرب، یعنی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور پھر امت کے لیے، اس طریقے سے دعا کا اہتمام ہو. فرمانے لگے، قدرت حقیقی پر نظر فرمانا یہ ہر عمل میں ہمت دلانے کے لیے کافی ہے. میں تو نہیں کر سکتا، تو بھئی ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ اس قدرت حقیقی پہ نظر ہو، اس کی توفیق سے ہوگا. تو قدرت حقیقی پر نظر کریں، یہ ہر عمل میں ہمت دلانے کے لیے بڑی چیز ہے. اس ذات پر نظر کر کے عمل شروع کریں، اور جب یہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا، ساتھ ساتھ اس سے سوال بھی کریں گے، اللہ یہ عمل آسان کر دے، آسان کر دے. اگر نبھا نہ ہوگا تو ندامت اور استغفار کی توفیق مل جائے گی. اس پہ نظر کر کے عمل شروع کریں، آسانی کی اس سے دعا کریں، اور پھر بھی اگر کوتاہی ہو جائے توبہ اور استغفار کریں. بس یہی کر سکتا ہے آدمی، یہ آدمی کر سکتا ہے. تہجد ہے، ہم جیسے کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ میٹھی میٹھی نیند کہاں چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ کی نظر رحمت پہ توجہ کریں، ہمت کریں، اور اس سے توفیق مانگیں، اللہ آسان کر دے. اپنی طرح سے پوری کوشش کریں، اور پھر بھی اگر کبھی نہیں ہو گیا تو وہ استغفار کر لیں. ایسی ہر عمل پہ ہمت کے لیے اللہ کی نظر پہ، اللہ کی ذات پہ نظر رکھے، اور عمل کے لیے اللہ سے آسانی مانگے، اور پھر نہیں ہوگا تو توبہ اور استغفار کر دے، انشاءاللہ اس عمل کے ثمرات ملیں گے. فرمایا، ہم کو قدر کا علم نہیں، قدر یعنی ہم کو تقدیر کا علم نہیں، ہم کو تقدیر کا علم نہیں، اس لیے اپنے زام میں جو مصلحت ہو اس کے مانگنے کی اجازت ہے. اب میں بیٹا مانگ رہا ہوں، اب مجھے تقدیر کا پتہ نہیں نا کہ میری تقدیر میں کیا بہتر ہے، بیٹی بہتر ہے، بیٹا بہتر ہے، لیکن میں بیٹا مانگ رہا ہوں. اب مجھے تو پتہ نہیں نا کہ اولاد بہتر ہے یا نہیں، لیکن میں اولاد مانگ رہا ہوں. فرمانے لگے، تقدیر کا ہمیں علم نہیں، اس لیے اپنے زام میں جو مصلحت ہو اس کے مانگنے کی اجازت ہے. مانگیں، رزق میں کوئی شادگی مانگتا ہوں میں، لیکن مجھے تقدیر کا علم نہیں کہ پانی کوئی شادگی میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، لیکن اپنے خیال میں میں اس میں مسئلہ سمجھتا ہوں تو مجھے مانگنے کی اجازت ہے. اگر تقدیر اس کے خلاف ہوگی تو پھر کیا ہے، اس پہ راضی رہنے کا حکم ہے. یہ مانتا تو میں اپنے مسئلے کے سامنے رکھ کروں، لیکن تقدیر سے جو نتیجہ آتا ہے میں اس پہ فیصلے پہ راضی ہو جاؤں، پھر یہ حکم ہے. مانگنے کی اجازت ہے، مانگو بھائی، لیکن ساتھ حکم ہے تقدیر پھر جو ہو جائے اس پہ راضی ہو جاؤ، تقدیر جو ہو جائے اس پہ راضی ہو جائے. پھر تقدیر اس کے خلاف ہوگی اس پہ راضی ہو جائے، صحت مل جائے بیٹے کو، صحت مل جائے بیٹے کو، میں اسی میں مسئلے سمجھتا ہوں اپنی، اپنے بچے کے لیے اسی میں مسئلے، لیکن اللہ کی شان اس بیماری میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ اس مسئلے پہ اللہ کے اس تقدیر پہ راضی. یہ کاروبار لگایا ہے، کمائی ہو جائے ٹھیک ٹھاک، نفع ہو جائے، مانگتا ہے اپنی مصلحت کو سامنے رکھ کر، اللہ کی شان اس کا مطلوب نفع نہیں ملتا اور ویسا نتیجہ نہیں آتا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہ جائے. یہ حکم ہے، یہ حکم ہے. تو اب فرمانے لگے کہ تقدیر کا ہمیں علم نہیں ہے، تقدیر کا ہمیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں، جو بس مصیبت کیا ہوتی ہے، جب فیصلہ ہمارے مزاج اور مصلحت کے خلاف ہوتا ہے نا، تو پھر ہم کہتے ہیں اگر یوں کر لیتے، اگر یوں کر لیتے، اگر ایسا ہو جاتا، پھر اگر مگر سوائے اس کی زندگی میں تشویش پیدا کرنے کے اور کوئی فائدہ نہیں دیتا، سوائے اسے بے چین اور پریشان رکھنے کے اس کے لیے اور کوئی نتیجہ نہیں آتا. اور ایک یہ کہ ہم نے تدبیر کی، اللہ سے بھی مانگا، مقدر کچھ اور تھا، تو ہم اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہیں، اس لیے کہ مقدر کرنے والی ذات وہ ہے جو علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، رحیم بھی ہے، ہم تو اس کے فیصلے پہ راضی ہیں. تو پھر مقدر پہ راضی رہنا یہ حکم ہے، پھر اس پہ راضی رہو. اسرار اس کا تو حکم ہے، ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، اللہ رب العزت ان لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں جو دعا میں الحا کرتے ہیں، یعنی اپنی مصلحت کو سامنے رکھ کر خوب دعائیں کرتے ہیں. اور اس کا راز یہ ہے کہ اس سے اپنا ذوف اور عجز اور انکسار ظاہر ہوتا ہے، جو ابدیت کا تقاضا ہے، اس لیے مطلوب ہے. اب یہ نہیں کہ بھئی تقدیر میں جو ہوگا وہ ہو بس ہم دیکھ لیں گے، نہ اپنی مصلحت کو سامنے رکھ کر خوب دعائیں کرے، بشرطی کہ وہ جائز ہو، حلال ہو، ناجائز ہو، خوب دعائیں کرے، کیونکہ وہ مطلوب ہے کہ بندہ الحا کرے، آوزاری کرے، انکساری دکھائے، اللہ کے سامنے گر گرائے، یہ مطلوب ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ میں تو اتنا بزرگی میں نے دکھائی اور پھر اس کے خلاف ہو گیا، یہ نہ ہو. اس لیے کہ میاں وہ تیری کمائی ہو گئی، وہ جو تھی کمائی کی ہے نا وہ ہو گئی دعا میں، اب نتیجہ تو اللہ رب العزت اپنے حکم و علم سے دیں گے نا. تمہیں تو جو کہا تھا کہ خوب مانگتے رہنا، گڑ گڑانا، وہ تمہاری کمائی کے لیے کہا تھا، اور تمہاری کمائی ہو گئی جو تم نے دعا کی ہے، اس کی فکر نہ کرو. ایک ساتھی تھے، بڑے آزمائش میں تھے افغانستان کے اندر، باہر کی دنیا سے آئے تھے، ان کے بچے، ان کی بیویاں، سب در بدر تکلیف میں، آزمائش میں. تو ایک ساتھی نے، پرانی بات ہے، ایک ساتھی نے ان سے پوچھا کہ تم اتنے نیک بنتے ہو، اتنی بڑی قربانی ہے، اتنی بڑی ہجرت ہے، اتنا بڑا مجاہدہ ہے، پھر اتنی دعائیں بھی کرتے ہو، اللہ سنتا کیوں نہیں ہے؟ تو دین کی سمجھ کی بات ہے. کہنے لگے، دیکھو بات، اتنی بڑی آزمائش کے بعد یہ بات آنا آسان نہیں ہوتی. کہنے لگے، بات یہ ہے کہ جو بچے کا رونا اچھا لگتا ہے نا، بس اوقات آدمی محبت سے اس کو مانگنے کے باوجود اسے نہیں دیتا، اور روئے اور روئے اور روئے، اس کا رونا مانگنا اچھا لگتا ہے. تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ اللہ کو ہمارا یہ گڑ گڑانا، یہ رونا دھونا اچھا لگتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت تاخیر فرما رہے ہیں کہ تاکہ یہ مانگتے رہیں اور ان کو اس نیکی کے اندر سے ان کو اجر ملتا رہے. اب یہ سمجھنے کی بات ہے, ورنہ ہم جیسے تھوڑی سی دعائیں کرتے ہیں کہتے ہیں سنتا ہی نہیں اللہ ہماری, ہمارا تو کام ہوتا ہی نہیں, ہم تو شکوے کرنے لگ جاتے. تو جب اللہ دین کی سمجھ نصیب فرما دے, بھائی میرا کام تو مانگنا ہے, چاہے ساری زندگی مانگتا رہوں میری کمائی ہو رہی ہے, باقی نتیجہ سمرا اللہ اپنے علم کے مطابق, اپنی حکمت کے مطابق, اپنی شفقت کے مطابق عطا فرمائیں گے, میں اس پہ راضی ہوں, میں اس پہ راضی ہوں. اللہ رب العزت بھائی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. جب ہم اپنے بزرگوں کی زندگی پڑھتے ہیں نا, سناتے ہیں آپ حضرات کو, ہم خود بھی پڑھتے ہیں, اس سے سچی بات ہے دین کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. دین ہے کیا؟ عمل کرنے والا تو وہی ہوتا ہے جو ہمت کرتا ہے, لیکن کم از کم ایک احساس ہونے لگتا ہے, ایک صحیح سمجھ آنے لگتی ہے. کبھی نہ کبھی اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں, صبر کی توفیق دے دیتے ہیں, رضا بالقضاء اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے کی توفیق مل جاتی ہے. یہ اس صحبت کی برکت ہوتی ہے, ورنہ جب آدمی ان صحبتوں میں نہیں بیٹھا ہوتا تو غلط کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے, غلط کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے, اپنے عیوب کو محاسن سمجھ رہا ہوتا ہے, اپنی نادانی کو سمجھداری سمجھ رہا ہوتا ہے, اپنی حماقت کو ہوشیاری سمجھ رہا ہوتا ہے. تو ان بڑوں کی باتیں پڑھنے سے سننے سے دین کی صحیح تصویر سامنے آتی ہے, پھر اللہ توفیق بھی دیتا ہے ہمت کرنے والوں کو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار, اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار, اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره, اللهم اجعل خير عمرنا اخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير ايامنا يوم نلقاك فيك, اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت, اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.